الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں تین باتیں ہوں گی وہ جنت میں جائے گا، جس شخص میں تین صفتیں ہوں گی وہ جنتی ہوگا. فرمایا، جو شخص حلال کھائے اور سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شرور سے محفوظ ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ صفتیں تو آج بہت سے لوگوں میں ہیں. آپ نے فرمایا، بعد کے زمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے. حدیث پاک ہے، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. فقالوا یا رسول اللہ، ان هذا اليوم لكثير في الناس، قال وسيكون في قرون بعدي. معلوم ہوا کہ جنت میں جانے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے ہر مسلمان میں تین باتوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی بات ہے کہ وہ حلال طریقے سے حلال مال کھائے. علماء کہتے ہیں، کھانا یہ صرف کھانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ رزق کا جو بھی استعمال ہے وہ اس میں داخل ہے. کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، سواری ہے تو اس کا استعمال، گھر وغیرہ ہے تو اس کا استعمال، سب چیزیں اس لفظ میں داخل ہوتی ہیں. کھانے کی حد تک یہ جملہ نہیں ہے. من اکل طیبا، جو حلال مال کھائے. ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی طیب ہیں اور طیب ہی کو پسند کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالی سراپا پاکیزہ ہیں. پاکیزگی اللہ کی صفت ہے، وہ پاکیزہ مال ہی کو پسند کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں. اور فرمایا، اللہ نے مومنوں سے، مسلمانوں سے وہ بات کہی جو انبیاء سے، پیغمبروں سے کہی ہے. اللہ نے انبیاء اور پیغمبروں سے کیا فرمایا؟ جو آیت خطبے میں پڑھی گئی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، اے پیغمبرو، پاکیزہ مال کھایا کرو اور نیک عمل کیا کرو. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. مفسرین فرماتے ہیں پاکیزہ مال کھانے کا حکم ہے، اور اس کے بعد نیک اعمال کا حکم ہے. معلوم ہوا ان دونوں میں خاص ربط ہے، جوڑ اور تعلق ہے. مال پاکیزہ ہوگا، نیک عمل اور اعمال صالحہ صادر ہوں گے. اعمال صالحہ کی طرف رغبت ہوگی. اگر مال پاکیزہ نہیں ہوگا تو اعمال صالحہ کی طرف کوئی رغبت نہیں ہوگی، بلکہ برے اعمال کی طرف دل مائل ہوں گے. علماء لکھتے ہیں غذا کا اثر ضرور بھی ضرور ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں غذا اچھی ہو تو اس کا اچھا اثر ہوتا ہے بدن پر، غذا خراب ہو چاہے لذیذ کیوں نہ ہو، بہت ہی لذیذ کیوں نہ ہو لیکن خراب ہو تو بدن پر اس کا خراب اثر ہوتا ہے. تو ظاہری اعتبار سے جہاں اثر ہوتا ہے وہیں روحانی اعتبار سے بھی اثر ہوتا ہے، کہ اگر حلال مال سے غذا ہے تو پاکیزہ اثرات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور اگر حرام مال سے غذا استعمال میں آئی ہے تو برے اثرات اور برے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو جیسے اچھی غذا کا اثر ظاہر میں ہوتا ہے، ایسے ہی باطن میں بھی حرام اور حلال غذا کا اثر ہوتا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبیوں سے، رسولوں سے، کہ پاکیزہ مال کھاؤ اور نیک عمل کیا کرو. انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو ہم خوب جانتے ہیں. یہ بات تو رسولوں سے بتائی، مومنین سے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، پاکیزہ رزق کھایا کرو اور اللہ کا شکر بجا لاؤ. واشکروا للہ کا بھی وہی مطلب ہے جو واعملوا صالحہ کا ہے. شکر زبان کی حد تک نہیں ہے، زبان کی حد تک وہ شکر کی ایک معمولی سی قسم ہے. حقیقی قسم یہ ہے کہ اللہ نے جو اعضا دیے ہیں ان اعضا کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال نہ کیا جائے، اور اللہ کی فرما برداریوں میں اللہ کے اعضا استعمال کیے جائیں. مثال کے طور پر آنکھ ہے غلط جگہ نہ دیکھے، زبان ہے تو غلط بات نہ نکلے، کان ہے تو غلط باتیں نہ سنے. اسی طرح سے جتنے اور اعضا ہیں، تو اصل شکر یہی ہے کہ عمل صالح ہو، اس کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی شکر ادا کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو جو حکم اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو دیا، وہی حکم اللہ نے عام مؤمنین کو اور مسلمانوں کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے مت کھاؤ. ہاں، مگر یہ ہے کہ آپس میں تمہاری تجارت ہو اور رضا مندی سے تجارت ہو، پھر تجارت سے جو مال حاصل ہو، جو نفع حاصل ہو، وہ درست ہے. وہاں بھی ایک کا مال دوسرا استعمال کرتا ہے، دوسرے کا مال تیسرا استعمال کرتا ہے، لیکن تجارت کے ذریعے سے، کمائی کے ذریعے سے. اور تجارت بھی ایسی ہو جس میں آپس میں رضامندی ہو. وہاں اگر ناراضگی ہے، ایک دوسرے سے ناراض ہے، یا معاملہ صحیح نہیں ہوا ہے، وہاں بھی باطل طریقے سے ہی کھانا ہوگا. اس لیے اللہ نے صاف بات بتا دی کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ مگر تجارت کے راستے سے، اور وہ تجارت بھی رضامندی کے ساتھ ہو. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فرمایا آپس میں ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، باطل طریقے سے کوئی کسی کا مال نہ کھائے، اور دوسروں کے مالوں کو حاکموں تک نہ پہنچاؤ تاکہ تم مال کا ایک حصہ کھا جاؤ ناجائز طریقے سے، جانتے اور سمجھتے ہوئے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عجیب بات اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی کسی کا مال کھا رہا ہے اور براہ راست نہیں کھا سکتا، اس لیے عدالت میں لے جاتا ہے. عدالت میں لے جا کر جھوٹی گواہی سے، جھوٹی باتوں سے دوسرے کے مال کو اپنا مال ثابت کرتا ہے تاکہ اس کے مال کا ایک حصہ کھا جائے. فرمایا یہ حرام طریقے سے کھانا ہوگا، اس کی اجازت نہیں ہوگی. وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ. یتیموں کے مال کے بارے میں اللہ کہتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا. جو یتیموں کا مال ظلم کر کے غلط طریقے سے کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، آگ کھاتے ہیں. علماء لکھتے ہیں یہ دو تین مثالیں جو دی گئی، یہ ہر طریقے سے حرام مال جیسے بھی حاصل ہو، سارے طریقے یہاں مراد ہیں. باطل طریقے سے کوئی کسی کا مال کھائے، چاہے اس کا کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی صورت ہو، باطل طریقے سے کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے. پھر جب باطل طریقے سے کھائے گا تو برے اثرات آئیں گے، روحانی بیماریاں پیدا ہوں گی، اعمال خراب ہوں گے، اخلاق بگڑ جائیں گے. جیسے اچھی غذا کا اچھا اثر ہوتا ہے، ایسے ہی حرام غذا کا حرام اثر ہوتا ہے، برا اثر ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملے میں بات بتا دی، من اکل طیبا، جو پاکیزہ طریقے سے پاکیزہ مال کھائے. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، بہت اہم بات ہے، فرمایا من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه. ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے کوئی کپڑا 10 درہموں میں خریدا اور اس میں 9 درہم حلال ہیں، 1 درہم بس حرام ہے. 9 درہم حرام حلال ہیں اور 1 درہم بس حرام ہے. فرمایا جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی. اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی تو یہی حکم روزوں کے تعلق سے، اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، اس کا ذکر قبول نہیں ہوگا، اس کی تلاوت قبول نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ کوئی نیکی اس کی قبول نہیں کی جائے گی جبکہ 9 درہم حلال ہیں، یعنی 90% حلال مال ہے، صرف 10% حرام مال ہے۔ اگر اس کے برعکس کسی کے یہاں 90% حرام مال ہو 10% حلال ہو تو اس کا کیا حال ہوگا؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 3 باتیں ہوں گی تو جنت میں جائے گا۔ من اکل طیبہ، کہنے سننے کو تو یہ ایک جملہ ہے، لیکن علماء کہتے ہیں اس ایک جملے میں اللہ کے نبی نے تمام حقوق العباد بیان کر دیے۔ حقوق العباد میں جتنے حق آتے ہیں، اس کی جتنی قسمیں آتی ہیں، ساری قسمیں اللہ کے نبی نے بیان کر دی کہ حقوق العباد میں کوئی کسی کا حق ضائع نہ کرے۔ اگر کسی بھی طریقے سے اس کے استعمال میں کوئی مال آئے گا تو پھر اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں فرمایا، آدمی طویل طویل سفر کرے گا، پراگندا بال ہوگا، پراگندا جسم ہوگا، ہاتھ اٹھائے گا اور کہے گا ربی ربی ربی۔ فرماتے ہیں کھانا اس کا حرام، پینا اس کا حرام، پہننا اس کا حرام، سواری اس کی حرام، پھر دعا اس کے کیسے قبول ہوگی؟ اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ معلوم ہوا کہ حرام مال ہے تو نیکیاں بھی رد کی جاتی ہیں، اور حرام مال ہے تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ حرام مال سے اور بھی مضر اثرات ہیں، برے اثرات ہیں، لیکن بس یہاں 2 باتیں ہم بیان کر رہے ہیں کہ حرام مال کے برے اثرات کیسے ہیں۔ اس لیے من اکل طیبہ، جو طیب کو، پاکیزہ مال کو کھائے، اس میں کوئی شبہ نہ ہو، اشتباہ نہ ہو، کسی طریقے سے کوئی بھی اس کے اندر حرام کی ملاوٹ اور آمیزش نہ ہو، آدمی کوشش کرے اللہ کی توفیق سے اس کو یہ صورت ممکن ہے، وہ عمل کر سکتا ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، وعمل فی سنتن، پاکیزہ مال کھائے اور سنت پر عمل کرے۔ سنت پر عمل ایک تعبیر ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی ساری شریعت آپ کی سنت ہے۔ آپ نے جو طریقے کر کے دکھائے، امت کے سامنے جو عمل آپ نے بتایا، وہ آپ کی سنت ہے، وہی آپ کا طریقہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پاکیزہ مال کھائے، حقوق العباد میں کوئی کوتاہی نہ کرے، اور آگے شریعت مطہرہ پر عمل کرے، اتباع سنت کرے، سنت نبویہ پر چلے۔ وعمل فی سنت، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی مومن نہیں ہوگا یہاں تک کہ اپنی خواہش کو میری شریعت کے تابع نہ کرے۔ ہر انسان الگ مزاج کا ہے، ہر ایک کی الگ الگ خواہش ہے، ہر ایک کا الگ الگ جذبہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنے طریقے اپنے پاس رکھیں، اور ان کو میری شریعت کے آگے فنا کر دیں۔ میری شریعت آگے ہو، میری سنت آگے ہو، جو میں کہتا ہوں اس کو نمونہ بنائے اور اس کو سامنے رکھ کر عمل کرے گا تو میری شریعت پر عمل ہوگا۔ یہ ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں، من احیا سنتم من سنتی قد امیتت بعدی، جس نے میری سنتوں میں سے کوئی سنت زندہ کی جو میرے بعد ختم کر دی گئی تھی۔ شریعت کے اعمال میں سے کسی عمل کو زندہ کیا، وہ عمل ختم ہو چکا تھا، میرے بعد لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اس کو زندہ کیا اس کو ثواب ملے گا، آگے چل کر جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے قیام قیامت تک، ان سب کا ثواب بھی اس کو دیا جائے گا جس نے میری سنت زندہ کی. اور ان کے جو عمل کرنے والے ہوں گے قیامت تک، ان کے اعمال میں سے، ان کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ سب سے تھوڑا تھوڑا لے کر اس کو دیا جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ کرنے والوں کو پورا اجر دیا جائے گا. اور جو سبب بنا تھا اس کو ہر ایک عمل کرنے والے کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی پورا اجر عنایت کریں گے. اور آگے فرمایا، اسی طرح سے جس نے کوئی گمراہ بدعت شروع کر دی، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً، جس نے کوئی گمراہ بدعت، ہر بدعت گمراہ ہوتی ہے، خاص طور پر یہاں اس لیے واضح کر رہے ہیں تاکہ بدعت کا گمراہی ہونا واضح ہو جائے. جس نے گمراہ بدعت جاری کی، لا يرضاها اللہ ورسوله، ایسی بدعت اللہ اور اس کے رسول اس سے راضی نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کا بتایا ہوا نہیں، اللہ کے رسول کا بتایا ہوا عمل نہیں ہے، اب یہ شروع کر رہا ہے. فرمایا جتنے لوگ قیام قیامت تک عمل کریں گے ہر ایک کا گناہ اس شروع کرنے والے کو دیا جائے گا، اور ان کے گناہوں میں کاٹ کر نہیں، ان کو بھی پورا گناہ دیا جائے گا، اور شروع کرنے والے کو بھی پورا پورا اس کا وبال ہوگا. اس لیے دوسری بات بتائی، وَعَمِلَ فِي سُنَّتٍ، اور سنت پر عمل کرے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خاص سنتیں ہیں وہ بھی یہاں مراد ہیں، اور آپ کی پوری شریعت بھی یہاں مراد ہے، شریعت مطہرہ پر عمل کرے. تو یہ دوسری بات ہوئی، جو پاکیزہ مال کھائے اور میری سنت اور شریعت پر عمل کرے. آگے آپ نے تیسری بات بتائی، وہ امین الناس بوائقہ، اور لوگ اس کے شرور سے محفوظ ہو جائیں، مامون ہو جائیں، لوگوں کو اس کے شرور سے امن ہو گیا، یعنی اس کی طرف سے وہ امن میں آ گئے کہ اس کی طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی ایذا، کوئی پریشانی نہیں پہنچے گی. یہ تیسری بات ہے. یہاں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حقوق العباد بیان کر رہے ہیں، اور محدثین لکھتے ہیں لوگ اس کے شرور سے محفوظ ہو جائیں، اس سے مراد پڑوسی ہوں تو پڑوسی کے شرور سے، آپس میں بیٹھنے والے ہوں تو ایک دوسرے کے شرور سے، اور معاشرتی زندگی گزار رہے ہیں، جو بھی جس طریقے سے کسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے، ہر ایک دوسرے کے شرور سے محفوظ ہو جائے، امن میں ہو جائے. یہ تیسری بات بتائی، اور یہ بہت اہم بات ہے. ایک حدیث پاک ہے اور بہت اہم حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. 5 تو بنیاد ہیں، نماز کی ادائیگی، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اور شہادتین کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنا، یہ تو بنیادی اعمال ہیں. اب ان سے نکلے ہوئے بہت سے اعمال ہیں، ان کو شاخ کہہ رہے ہیں، جیسے قرآن پاک کی تلاوت ہے، دعا کرنا ہے، ذکر تسبیحات ہیں، قربانی ہے، اور بھی. فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شاخ، سب سے اونچی شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. کیوں؟ یہ وحدت ہے اور اس میں شرک سے بیزاری کا اظہار ہے، شرک سے نفرت کا اظہار ہے. اس لیے سب سے افضل ہے کہ آدمی دل کی تصدیق کے ساتھ، دل اگر ساتھ نہیں دے رہا ہے، زبان کہہ رہی ہے تو منافق ہے، دل کی تصدیق کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے، ایمان کی سب سے افضل شاخ ہے. آگے فرمایا وادناها اماتۃ الاذی عن الطریق، اور سب سے آسان شاخ، معمولی سی شاخ، راستہ سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے. غور کیجئے، راستہ سے تکلیف دینے والی چیز، یعنی ایک آدمی راستہ چل رہا تھا اور راستے میں اس نے دیکھا کہ کانٹے ہیں، پتھر ہے، وہ تو بچ گیا، دیکھ لیا، دیکھ کر دور ہو گیا، اپنے آپ کو اس نے بچا لیا. اب اس کے ذمے کوئی بات نہیں ہے کہ میں تو بچ گیا، آگے میں چلتا رہوں. شریعت کہتی ہے نہیں، تو اللہ کے فضل سے بچ گیا، ہو سکتا ہے پیچھے آنے والا نہ دیکھے، اسے ٹھوکر لگے، وہ نیچے گرے، ہو سکتا ہے کانٹا اس کے پیر میں اور بدن میں چپ جائے. یہ حقوق العباد میں سے ہے کہ بندوں کو، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی ہو، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی طرح سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. راستہ سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ایمان کی ایک شاخ ہے. اور آگے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیاء ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے، ایک اہم شاخ ہے. تو معلوم ہوا، راستہ سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا ایک مسلمان کی عادت اور اس کی صفت ہے. خاص طور پر اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اور وہ تو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے، اس نے تو پتھر نہیں ڈالے، اس نے تو کانٹے نہیں بچھائے، وہ تو کسی اور نے رکھے ہیں، ہو سکتا ہے کسی طرح سے قدرتی طور پر آ گئے ہوں، لیکن شریعت کہہ رہی ہے اس کو بھی ہٹا دو جو اگرچہ تم نے نہیں رکھے ہیں، اگر خود کسی کی تکلیف کا سبب بنتا ہے تو اس کا وبال کیا ہوگا. اس لیے فرمایا وہ امین الناس بوائقہ، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا یؤمنو لا یؤمنو لا یؤمنو، وہ مسلمان نہیں، مسلمان نہیں، مسلمان نہیں. صحابہ پوچھتے قیل من یا رسول اللہ، کون ہے وہ شخص جو مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے؟ فرمایا لا یؤمن جاروہ بوائقہ، یعنی وہ شخص مومن نہیں ہے جس کے شرور سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، پڑوسی اس کا محفوظ نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. چاہے دیکھنے میں وہ مومن نظر آئے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے وہ کامل مومن نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ کامل مسلمان ہے. حدیث کی روایت کے بہت سے الفاظ ہیں، بعض روایتوں میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ لوگ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے محفوظ رہیں. علماء لکھتے ہیں عموماً تکلیف دو ہی طرح سے دی جاتی ہے، ایک زبان سے، ایک ہاتھ سے. عموماً اس لیے یہ دو راستے بند کر دیے گئے، جب یہ راستے بند ہو گئے تو اور راستے بھی بند ہو جائیں گے. تو یہ تین باتیں ہوئی. اب دیکھیے آب زر سے لکھے جانے کے قابل یہ باتیں ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اکل طیبا، جو طیب اور پاکیزہ مال کھائے، وعمل فی سنتن، سنت اور شریعت پر عمل کرے، وامین الناس بوائقہ، اور لوگ اس کے شرور سے محفوظ ہو جائیں، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اس کو جنت میں پہلا داخلہ نصیب ہوگا. ہر مسلمان بشرطے کہ ایمان محفوظ رہے، توحید اس کی سلامت رہے، اس کی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، وہ کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا. وہ یہاں مراد نہیں، یہاں مراد ہے کہ وہ جنت میں سب سے پہلے جائے گا اور پہلا داخلہ نصیب ہوگا. صحابہ کرام کو تعجب ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ ان ھذا الیوم لکثیر فی الناس، یہ صفتیں تو آج ہر مسلمان میں ہیں. ہر صحابی ایسے ہی تھے، تمام صحابہ ایسے ہی تھے، وہ حلال مال کھاتے تھے، پوری شریعت پر عمل کرتے تھے اور سارے لوگ ان کے شرور سے محفوظ تھے. اس لیے صحابہ کہنے لگے یہ تو سارے لوگوں کے اندر باتیں ہیں. آپ نے فرمایا وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِ، میرے بعد بھی اور زمانوں میں ایسی باتیں ہوں گی. انہیں نہیں فرمایا کہ سب ہوں گے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی نہیں ہوگا، فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے. تو یہ صفتیں ہمارے اندر آئیں، یہ بنیادی صفتیں ہیں، مسلمان ہونے کی پہچان ہے، اسلام کی شناخت ہیں. ان صفتوں سے عاری اور خالی ہونا یا ان صفتوں میں نقصان ہونا کامل اسلام کہلانے کے قابل نہیں ہے، کامل مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے. اس لیے اللہ سے دعا مانگی جائے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی قدر کی جائے. یہ صفتیں آئیں گی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہماری نیکیاں رد نہیں ہوں گی. ورنہ ہم دعا پر دعا کرتے رہیں گے، نیکیوں پر نیکیاں کرتے رہیں گے، لیکن کوئی ظاہری اثر ہم نہیں دیکھ پائیں گے جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ کرے یہ صفتیں ہمارے اندر نصیب ہوں. وآخر دعوانا.